أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں، بہت ہی برکت والی ہے، بہت ہی عصمت والی، سب سے بالا ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کائنات کی حکومت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ زبردست ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے. وہ جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ پیدا فرمایا، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے. پھر لوٹاؤ نظر کو، کیا تم کوئی کمی بیشی دیکھتے ہو؟ کوئی خلل دیکھتے ہو؟ کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر دوڑاؤ، پھر سے دوڑاؤ اپنی نگاہ کو، بار بار دہراؤ، دوڑاؤ نگاہ، تمہاری طلب پلٹ آئے گی ناکام ہو کر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی. بے شک ہم نے سجایا ہے، آراستہ کیا ہے قریب کے آسمان کو، نزدیک کے آسمان کو چراغوں سے، اور ہم نے ان کو بنا دیا ہے شیطانوں کو مار بھگانے کے عالم، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. محترم بھائیو، بزرگو، یہ سورہ ملک کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہی حکومت. برکت کسی چیز کے بہت زیادہ فائدہ دینے کو برکت کہتے ہیں. کسی چیز میں جب بہت زیادہ فائدہ ظاہر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں برکت. یہ لفظ بروق الجمل سے نکلا ہے، عربی میں ایک محاورہ ہے بروق الجمل، اونٹ کا بیٹھنا. اونٹ جو ہے زیادہ تر کھڑا رہتا ہے، اونٹ کا بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، وہ کئی طرف آگے پیچھے دائیں بائیں جھول کے پھر اس کو بیٹھنا پڑتا ہے. جب اونٹنی بیٹھ جاتی ہے تو پھر پوری قوت سے بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کا اٹھانا آسان نہیں. تو اونٹنی کے بیٹھنے کے انداز میں کیا ہے، قوت ہے، جماؤ ہے، بہت جم کے بیٹھتی ہے. اسی سے بروک سے یہ لفظ نکلا ہے برکت. جب کوئی چیز اچھی طرح جم کے بیٹھ جائے، یعنی اپنا پورا پورا نفع دے، تو اس کو کہتے ہیں برکت، بھرپور نفع دینا، بھرپور فیض دینا. تو اس سے برکت سے لفظ بنا ہے تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک. تو مبالغہ میں جانے سے اس میں عظمت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ سب سے والا ہے، سب سے بلند ہے، بہت عظمت والا ہے. تو دو معنی ہیں کہ وہ بہت ہی فیض والی ہستی ہے اور بہت ہی عظمت والی ہستی ہے. تو یہ سورے کے آغاز میں گویا اللہ کی شان میں ایک سپاس نامہ، اللہ کے شکریہ کا ایک بیان ہے چھوٹا سا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک سپاس نامہ ہے. تو اللہ کی جو برکتیں ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فیوض، اللہ کا کرم جو کائنات میں ہر پل ظاہر ہو رہا ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کی ذات اور صفات کی برکتوں کا فیض عام پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. کروڑوں خربوں شکلوں میں اللہ کی ذات کے جلوے اور اللہ کی صفات کے نفع، الگ الگ صفات کی الگ الگ تاثیرات پوری کائنات میں ظاہر ہو رہی ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ سخی ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. سحاء اللیل والنہار، وہ دن رات وہ بانٹتے جا رہے ہیں مسلسل، اپنی برکتیں، اپنے نفع، اپنی رحمتیں وہ نچھاور کرتے جا رہے ہیں مخلوق کے اوپر رات دن ہر وقت. سحاء اللیل والنہار، اور انہی برکتوں کی وجہ سے پوری کائنات اللہ کی تعریف کے نغمے گا رہی ہے، حمد گا رہی ہے. ایک ایک ذرہ مست ہے اللہ کی ان برکتوں کو دیکھ دیکھ کر، اور سب حمد میں مست ہے. فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو خاموش ہو، سب اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف کے گن گا رہے ہیں. اگر سے وہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کی زبان تم کو پتا نہیں ہے، ہاں اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کتاب الہی کے ذریعے سے یہ جو برکتیں ہیں، یہ مومن کے قلب پر بھی پھر نازل ہوتی ہے، مومن قلب پر بھی پھر یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کی مشیت، اس کی قدرت کسی بھی قسم کے حدود سے بڑھ کر ہے، باہر کوئی حد ہی نہیں. وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کروا سکتا ہے. مشکل سے مشکل کام جو کسی کو سمجھ میں آ سکتا ہو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی قوت و قدرت کے سامنے ناممکن نہیں ہے. اس لیے جو پہلی آیت ہے ایک سپاس نامہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہر اس شخص کے دل کا حال ہے جو کائنات پہ غور کرتا ہے، جو کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے، اس کے دل سے یہی پکار اٹھتی ہے، بہت برکت والی ہے یہ ہستی، بہت عظمت والی ہے یہ ہستی، بہت قدرت والی ہے یہ ہستی. ہر غور و فکر کرنے والے کے دل کا یہی نغمہ ہوگا. آگے نشانیاں بیان ہو رہی ہیں قدرت کی، فیض کی، برکت کی. نشانیوں کو ذکر کرنے سے پہلے خلاصہ فکر کا، سوچ کا وہ رکھ دیا گیا ہے. اس ساری کائنات میں جب دیکھو تم اللہ کی حکومت، تو یہی تمہاری زبان سے نکلے گا. یہ خلاصہ ہے غور و فکر کا. جو بھی انسان اس کائنات پہ غور کرے گا، کبھی وہ یہ تصور نہیں کر سکتا جس انداز کی کائنات ہمارے سامنے ہے، کہ اس کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ ہستی، وہ خالق کوئی کھلن رہا ہو، کھیل کے لیے کر رہا ہو، کوئی ایک لیلا ہو، کوئی لاوبالی ہو، غیر ذمہ دار ہو، دنیا کے خیر سے، شر سے، اچھائی برائی سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، بس وہ محرک اول ہو، کوئی سے تصور نہیں. فلسفہ کہتے ہیں کہ بس وہ خدا کو نہیں, بس وہ پہلا سبب ہے, اس کی وجہ سے بننے کی سٹارٹنگ ہو گئی, اس کے بعد وہ بس خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہاں سے کوئی مطلب نہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں ہے, بس پہلا حرکت دینے والا ہے وہ. اس طرح سے گمراہ یونانی فلاسفہ نے سمجھا. علت العلل ہے وہ, کوئی بھی چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے, ریزن ہوتی ہے, سارے ریزنوں کے پیچھے جو پہلا ریزن ہے وہ ہے وہ خدا, لیکن اس کو معلولات سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بعد میں جو کچھ آگے علت پہ علت علت پہ علت جو کچھ ہوا, پھر کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے اس پہلی علت کو کوئی مطلب نہیں ہے, بس وہ سبب ہے, ریزن ہے, وہ خاموش ہے, اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس طرح سے فلسفیوں نے گمراہی میں اپنے آپ کو ڈالا. اور مشرکین کی جو کہانیاں ہیں, دیو مالائیں ہیں, وہ ایک عجیب کھلنڈرا معلوم ہوتا ہے اس کے اندر خالق, قسم قسم کے تماشے, روز ایک تماشے, جو جی میں آیا کر رہے ہیں, کتنی چیزیں کہ سن کے ہنسی آ جائے, کتنی چیزیں ایسی کہ سن کے شرم آ جائے, کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہا ہے خدا. لیکن جب بھی کوئی کائنات پہ غور کرے تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا مالک ایسا ہو سکتا ہے. فلاسفہ, مشرکین اور گمراہ سائنسداں جن تصورات میں مبتلا ہے, وہ سب کی جڑ یہاں کاٹ دی گئی کہ ان تصورات میں وہ مبتلا کیوں ہوئے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالک کا, اللہ کا صحیح تصور کرنا ہی نہیں چاہا, صحیح طور پر سمجھنا ہی نہیں چاہا, تاکہ ان کی خواہشات بڑی جو زندگی ہے اس میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے. اگر اس کائنات کے نقشے میں, اس کی نشانیوں میں جیسا مالک سمجھ میں آ رہا ہے ویسے ہی اگر انصاف سے سمجھنے کی کوشش کرتے تو پھر تو ان کو سنبھل کے زندگی گزارنا پڑتا, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑتا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے, کوئی ایسی تشریح چاہتے تھے کہ بس ایسی خواہشات بھری زندگی بھی گزرے اور کائنات کے خالق کے بارے میں جو دل میں ایک بے چینی ہے اس کا کوئی ایک جواب بھی مل جائے. خالق کی اس کائنات کی روشنی میں, اس کی صفات کا جو عکس معلوم ہو رہا ہے, اس کی پیدا ہوئی کی ہوئی اتنی عظیم کائنات ہمارے سامنے ہے, اس کے آئینے میں اس کی صفات کا جو عکس ظاہر ہو رہا ہے, اس پر غور کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی عینکیں, اس سے انہوں نے دیکھا معاملے کو. اگر وہ بے لوس ہو کر, غیر جانبدار ہو کر, اسی جھوٹے جذبے اور تحفظات کا شکار ہوئے بغیر, غیر جانبدار ہو کر اس کائنات پہ غور کرتے, مالک کو سمجھنے کی کوشش کرتے, تو ان پہ یہ واضح ہو جاتا کہ اس کائنات کا خالق بنانے والا وہ بڑا ہی عظیم ہے اور بڑا ہی بافیض ہے. کائنات کی ایک ایک چیز سے کتنا نفع ظاہر ہو رہا ہے, کیا کیا خوبیاں ہیں ایک ایک چیز کی, عالم میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں, ایک ایک مخلوق کی کیا کیا جو ہے تفصیلات ہیں, کتنی بافیض ہے دنیا و مالک, اور کیسی حکمت اس میں ہے. اور ساتھ ہی بے پناہ قدرت, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس کائنات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کوئی کام اس خالق کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ جو پہلا جملہ ہے, اس سے ہی مشرک قوموں کی, فلاسفہ کی, سائنسدانوں کے جو باطل تصورات ہیں ان سب کی جڑ کٹ گئی. اب اس میں ایک لفظ ہے, بیدہ الملک, وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, تو ہاتھ کا لفظ آ گیا. اس میں ایک محاورہ ہے, جیسے بولتے کہ اس کے ہاتھ میں سب اختیار ہے, تو وہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ ہاتھ میں کوئی اختیار نام کا کوئی پتھر پکڑا ہوا ہے, کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کہتے ہیں حوالہ. لیکن بہرحال ید کا لفظ آیا ہے, اور بھی دوسرے ایسے الفاظ اللہ پاک کے بارے میں قرآن مجید میں آتے ہیں, تو ان کا تعلق متشابہات سے, ایسی چیزیں ہیں جن کو جیسا بتایا گیا ہے ویسے ہی مان لینا ہے, اس میں زیادہ دماغ لڑانا نہیں, گھسنا نہیں اندر. تو اللہ کا ہاتھ, ہاتھ کا مطلب کیسا ہے, اتنا بڑا ہے, یہ سب تفصیل میں جانا نہیں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے, لہو یدن لا کی ایدینا, اللہ کو ہاتھ ہے, اب کیسا ہے, ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں, لیس کمثلہ شیء, اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے, इसलिए अब हाथ है बोले तो उसका क्या मतलब है वो हमको पता नहीं, हम उसका तसव्वुर नहीं करेंगे। इसलिए कि हम जिस चीज का भी जो भी हम हाथ सोचेंगे, इंसान का सोचेंगे, हाथी का सोचेंगे, किसका भी सोचेंगे, तो वो हमारी देखी हुई चीज। और अल्लाह जो है ऐसे हैं जो हम जिसको देखा नहीं है जिस चीज को, तो हाथ जिसको अल्लाह कह रहे हैं कोई चीज है बस वो है, उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। इस किस्म के जो अल्फाज अल्लाह पाक के बारे में आते हैं उन पर ईमान लाना वाजिब है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, शक्ल क्या है, उसकी तफसील में जाना ये दुरुस्त नहीं है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की हक ताला की चार सिफात का दावा किया है। एक तो वजूद का, इस पूरी कायनात का एक मालिक है। दूसरे उसकी सिफात कमाल, वो बहुत तबारक बहुत ऊंची सिफात वाला है, बाला व बरतर है। फिर बियदिहिल मुल्क, हुकूमत है पूरे आलम की, कायनात की हुकूम उसके हाथ में। और कुदरत, वहु अला कुल्ली शयइन कदीर। अगली जो आयतें हैं सूरत की उनमें इन सारी सिफात के दलाइल रखे गए हैं। आगे फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बहुत बाबरकत बाफैज बाला बरतर वस्ती जिसके हाथ में बादशाही है और वह हर चीज पर कुदरत रखने वाली हस्ती है, जिसने पैदा किया। अभी जो आयत अभी पढ़ी गई, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को। लियब्लुवकुम, ताकि तुमको आजमाए, अय्युकुम, तुम में से कौन अहसनु अमला, ज्यादा अच्छे अमल वाला। जिंदगी और मौत का सिलसिला उसने चलाया ताकि ये देखे कि कौन है जो अमल में अच्छा है। तो ऊपर जो अल्लाह की कुदरत का ऐलान हुआ, तो कुदरत का पहला नमूना यहां पेश किया गया। अल्लाह की कुदरत का पहला अजीब नमूना क्या है, मौत की और जिंदगी की तखलीक। मौत भी अल्लाह की एक तखलीक है, जिंदगी भी एक अल्लाह की तखलीक है। आदमी दुनिया में आने से पहले मौत उस पर तारी थी, यानी रूह और बदन जुदा थे। रूह थी पहले से, रूह भी एक वक्त में बना दी गई थी, लेकिन जब तक वो जिस्म में नहीं आई उसका नाम मौत था। अब रूह और बदन का मिलाप हुआ तो वो जिंदगी बनी। तो पहले मौत थी, फिर जिंदगी है, फिर इस जिंदगी बाद फिर रूह फिर चली जाती है, बदन से अलग हो जाती है, तो फिर वो फिर मौत, फिर हश्र के मैदान जब लगेगा तो फिर से जिंदगी होगी। तो यहां दोनों मौतें, दुनिया में आने से पहले की मौत भी मुराद है और दुनिया से जाने के बाद जो मौत रहती है हश्र वाले वो भी मुराद है। और दो जिंदगियां मुराद है, दुनिया की जिंदगी भी मुराद है और हश्र का मैदान कायम होने के बाद जो जिंदगी चलेगी वो भी मुराद है। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है, सारी कायनात में जो जिंदगी और मौत को पैदा किया, सबसे बड़ा कितना बड़ा कारनामा है जिंदगी। तो कुदरत बता रहे हैं वो है वो हस्ती जिसने जिंदगी को पैदा किया है, मौत को पैदा किया है। अब आगे बता रहे हैं क्यों पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इतनी जबरदस्त जो तखलीक हुई, कायनात की तखलीक, जिंदगी की तखलीक, जिंदगी उसकी सलाहियतें, उसकी सिफात, उसके हंगामे, ये सब वो पैदा कर रहा है। चल रहा है दुनिया में, मुसलसल बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और कितने जाने वाले जाते जा रहे हैं। एक निजाम है पूरा, जिंदगी और मौत का ये निजाम जो चल रहा है, ये उसी ने पैदा किया है, वो है जात को। तो पैदा क्यों किया, लियब्लुवकुम, ताके तुमको आजमाए। इस चीज की आजमाइश हो रही है, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में ज्यादा अच्छे अमल किसके हैं, अमल किसका चाहे, ये जांचने के लिए उसने इस कायनात को पैदा किया है, इस जिंदगी और मौत के निजाम को पैदा किया है। तो मौत और हयात का मकसद है, बेमकसद नहीं है। बेमकसद लोग जी रहे हैं मर रहे हैं तो ये तो एक बेकार का काम हो गया। और कायनात में जो हमको मालिक नजर आ रहा है, उसकी जितनी बड़ी अकल नजर आ रही है, जितनी लॉजिक उसके अंदर नजर आ रही है, उसके हिसाब से ऐसा बेकार काम तो इतना बड़ा मालिक कर नहीं सकता। इतनी बड़ी जिसकी अकल है, जितना बड़ा जिसका माइंड है, वो ऐसा बेकार काम करे ये हो नहीं सकता। बेजोड़ है। तो बता रहे नहीं वो बहुत हिकमत वाला है, इसका मकसद है इस मौत हयात का, वो है तुम्हारा इम्तिहान लेना। तो ज़हन इंसानी में ये हकीकत क्यों बिठाई जा रही है कि देखो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी दी गई है। ऐ इंसान तुझे बेमकसद नहीं पैदा किया जा रहा है, इसलिए बयान किया जा रहा है। तू एक जिम्मेदार मखलूक है, ऐसे नहीं कि इत्तेफाक से बस ऐसे ही चल रही थी कायनात तू पैदा हो गया और ऐसे ही तो मिट्टी हो जाएगा। नहीं, ये अजीम तखलीकी जो अमल है, इतना अजीब गरीब इंसान जो पैदा किया गया, क्या क्या सलाहियतें इसके अंदर है, क्या क्या इसके बदन की नजाकतें हैं, क्या क्या इसके दिमाग की नजाकतें हैं, और इस कायनात के कितने बड़े अमल से एक इंसान पैदा हो रहा है और जी रहा है। इतना बड़ा अजीम तखलीकी अमल ये बेमकसद नहीं हो सकता, ये तुमको आजमाने के लिए है। तो ये अकीदा जब इंसान के जहन में पैवस्त हो जाता है, बैठ जाता है, तो इंसान बेदार हो जाता है, मुहतात हो जाता है, चौकन्ना और समझदार हो जाता है, अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े मामले को, काम को फिर वो घूर के देखना शुरू करता है। इम्तिहान हो रहा है मेरा, हर छोटी छोटी चीज पर भी वो मुतवज्जे होता है, इम्तिहान हो रहा है मेरा। अपनी जिंदगी के जाहिरी पहलुओं को, बातिनी पोशीदा बातों को, हर चीज को फिर वो देखता रहता है, मेरा इम्तिहान हो रहा है, हर चीज पे गौर करता है। ये अकीदा जब किसी इंसान में आ जाता है तो फिर वो गफलत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो मुतमईन होकर बेफिक्र होकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये अकीदा रखते हैं। जरा हम अपनी जिंदगी में झांक कर देख लें, गफलत कितनी है, होश और बेदारी कितनी है, फिक्रमंदी कितनी है, इत्मीनान कितना है। तो बताया जा रहा है कि जिंदगी को जो बख्शता है तो इम्तिहान के लिए बख्शता है कि कौन उसकी पसंद के मुताबिक जिंदगी पसंद करता है, कौन अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारता है। अब जब इम्तिहान है तो इम्तिहान का लाजमी नतीजा रहता है रिजल्ट, जब भी कोई एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है। तो इस दुनिया का लाजमी नतीजा है, एक हिसाब का दिन आएगा, एक बदला देने का दिन आएगा। तो एक दिन वह ऐसा लाएगा जो सबके हिसाब का दिन होगा। यह पूरे आखिरी के दो पारे में जो सूरतें हैं, सबका मकसद यही है, सबका मरकजी मजमून के एक हश्र का दिन आने वाला है, इंजार। आगे फरमाया वहुवल अजीजुल गफूर, और वो जबरदस्त है, बहुत माफ करने वाला है। अजीज के माने जबरदस्त। जबरदस्त क्यों बता रहे कि इम्तिहान लेने के बाद बस वो खामोश रह जाए, ये नहीं हो सकता, बहुत बड़ा बादशाह है, बहुत बड़ी ताकत वाला है, उसको वो सजा ना दे सके। नहीं, वो इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि वो बड़े से बड़े ताकतवर को सजा देने की ताकत है। इम्तिहान लेके वो चुप बैठने वाला नहीं है, फिर वो भरपूर सजा भी दे सकता है, जो सजा के काबिल है उसको सजा देने की ताकत उसके अंदर। लेकिन इतनी ताकत होने के साथ वो गफूर भी है, बहुत माफ करने वाला भी है, ताकि जो मफरत के मुस्तहिक है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह को मनाने की जिंदगी गुजारता है, भूल हो गई, चूक हो गई, माफी के काबिल है, तो वो माफी से महरूम नहीं रहेगा। और जो सजा के मुस्तहिक है वो सजा से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि वो अजीज है। और जिनको माफी मिलनी है उनको माफी भी मिलेगी, इसलिए कि वो गफूर है, बहुत बहुत माफ करने वाला भी है। तो लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला में एक नुक्ता रह गया कि तुमको जिंदगी दी है, क्यों दी है, ताकि तुमको आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। तो यहां तवज्जो दिलाई गई कि देखो अहसनु अमला कह रहे हैं, अक्सरु अमला नहीं कह रहे, तुम में से कौन ज्यादा एक्टिविटीज दिखाता है, ज्यादा काम करता है, ये नहीं, फरमाए अच्छा काम करता है। तो अल्लाह ताला के नजदीक आमाल ज्यादा होना इसकी तरफ तवज्जो नहीं, कौन कितने ज्यादा अमाल कर रहा है, बल्कि तवज्जो किस पे है, अमल अच्छा किसका है, सही किसका है, मकबूल अमल जो है वो मोतबर है, जो सही नीयत से किया जाए, सही उसूलों पर किया जाए। अमल हुस्ने अमल असल है, कसरत अमल नहीं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, आमाल कर रहे हैं मगर पूरे कीड़े वाले आमाल, رد کرنے کے قابل قابل اعمال. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھے عمل چاہیے, کثیر عمل نہیں, اچھے عمل. اس لیے احادیث میں جو آتا ہے قیامت میں اعمال کو تولا جائے گا, گنا نہیں جائے گا. گننے کی جب بات آئے گی تو وہاں تعداد دیکھی جائے گی, لیکن جب تولنے کی بات آئے گی تو وزن دیکھا جائے گا کہ کس عمل میں کتنا وزن ہے. چنانچہ پتا چلتا ہے کہ بعض وقت ایک عمل کا وزن اتنا ہو جائے گا جو ہزاروں اعمال سے زیادہ وزن نکلے گا. اس عمل کے اندر جب اچھی صفات ہوں گی, کیفیات ہوں گی, اخلاص ہوگا, تو عمل ہزاروں اعمال پہ بھاری ہو جائے گا. زندگی گناہ کرتے کرتے پلڑا جو ہے بالکل جھک گیا گناہ کا, ایک پردہ لا الہ الا اللہ کا ڈالتے اس کا پورا پلڑا ہی جھک جائے گا. وہ پورے گناہ پورے ہلکے ہو جائیں گے. ایک جو ہے جھک جائے گا, کون سا؟ وہ اخلاص والا لا الہ الا اللہ. اس میں اخلاص ایک کیفیت سے بندے نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس میں اتنا وزن آ گیا کہ اعمال کے بڑے بڑے پہاڑ برے اعمال کے اس کے سامنے ہلکے ہو گئے. تو حسن عمل پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک تلاوت فرمائی, اور جب پڑھتے پڑھتے یہاں آئے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ احسن عملا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی بھی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے. تو یہ اصول ہے دین کا, زیادہ نیکیاں کرنا یہ اتنا اہم نہیں ہے, گناہ سے بچنا اہم ہے. ایک آدمی نیکیاں بھی خوب کر رہا ہے اور پھر گناہ بھی کرتا جا رہا ہے, تو یہ تو ایسا ہے کہ بھئی بیرل بھر کے آپ نے دودھ جمع کیا اور پھر ایک چھٹاک بھر پیشاب اس میں ڈال دیا, تو اتنا زیادہ نیکی بھی کچھ کام کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسن عمل میں بتا رہے ہیں کہ جو حرام کی بھی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرتا ہے وہ اچھے عمل والا ہے. نیکیاں زیادہ کرنے پہ اتنا زور نہیں ہے, حرام سے بچنے پہ زور ہے اس کی زندگی میں. اور جو اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد اور تیار ہو, حضور نے فرمایا اللہ کا جہاں حکم آتے ہی فوراً کرنے کے لیے جو تیار ہے اور حرام سے بہت بچتا ہے وہ ہے احسن عملہ. تفسیر قرطبی میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. تو میرے بھائیو, اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے کہ اتنی بڑی جو کائنات اللہ نے بنائی, جو زندگی کا ایک نظام چل رہا ہے, اتنی مخلوقات کو یہاں زندگی دی گئی ہے, سب مخلوقات مل کر انسان کی خدمت کر رہی ہیں, اور انسان کی زندگی کس لیے ہے؟ اعمال کے لیے, اچھے اعمال کے لیے. تو اس طرح کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے تو اس کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. بھئی کپڑے کی کمپنی بنائی گئی ہے فیکٹری, تو وہ فیکٹری کا مقصد ہے کپڑا بنانا. لوہے کی کوئی فیکٹری ہے سلاخ بنانے کی, تو اس کا کام ہے سلاخ بنانا. تو جو فیکٹری ہو اس کا ایک کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے اس کا پروڈکٹ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ ہے. ہمارے نیک اعمال کو جنم دینے کے لیے یہ پوری دنیا چل رہی ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ روزانہ آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں صبح شام, وہ دنیا سے کیا لے کے جاتے ہیں؟ اعمال لے کے جاتے ہیں انسانوں. جیسے ہر کمپنی سے اس کا پروڈکشن لاریوں میں بھر بھر کے نکلتا ہے, تو اس دنیا سے کیا پروڈکشن لے کے فرشتے جاتے ہیں؟ ہمارے اعمال صالحہ. آج دنیا کو اعمال صالحہ کی فکر نہیں, عیش کی, عشرت کی, ترقی کی فکر ہے, آگے بڑھنے کی فکر ہے, لذتوں کی فکر ہے, مگر حسن عمل کتنا وجود میں آ رہا ہے؟ ایک مومن کی پوری زندگی کی دوڑ ہوتی ہے اچھے اعمال کروں, اچھے اعمال کرتا ہے کرتا ہے, تھک تھک کے اعمال کرتا ہے, اور اعمال کتنے کرو تھکتا نہیں, مطمئن نہیں ہوتا. یہی ہماری دولت ہے, یہی ہمارا سرمایہ ہے, یہی چیز باقی رہنے والی ہے. اس دنیا کو بنایا ہی گیا ہے تاکہ اعمال یہاں سے بھیجے جائے. فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں, ایک جو عمل ہو جاتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے وہ باقی رہ جاتا ہے. ہم ایک دو منٹ کے لیے گناہ کرتے ہیں, اس کی لذت دو منٹ کے بعد, دس منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کا وہ عمل ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے, جہنم کا عذاب بن کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. نیکی ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے, ختم نہیں ہوتی. تو سورہ کہف میں فرمایا کہ ہمیشہ باقی رہنے والی یہ نیکیاں, یہ ہے تمہارے رب کے نزدیک زیادہ ریٹرن دینے والی چیز, زیادہ فائدہ دینے والی چیز اور زیادہ امیدیں اس سے باندھی جا سکتی ہیں. تو سورہ کہف کو بتایا گیا کہ یہ دجال کے فتنوں سے بچانے والی صورت ہے. تو یہ جو دور ہے دجالی دور چل رہا ہے, وہ ساری علامتیں سامنے آ گئی. اس دور کی خرابی یہی ہے کہ سارے انسانوں کے دماغ پہ جو غلبہ ہے وہ ہے ترقی کی عظمت ہے, ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ, مال دنیا کو سجانا ترقی کرنا, اور اعمال کی نفی ہے. اعمال کی کسی کے پاس کوئی قیمت نہیں, کون کتنا سچا ہے, کون کتنا ایماندار ہے, کون کتنا اپنے مالک کو مناتا ہے, کس کی زندگی ملے گی, اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو اعمال کی بے قدری, مال کی قدر, جبکہ اعمال سے جو نور بنتا ہے اسی سے جنت بننے والی ہے, اور گناہوں سے جو اندھیرا بنتا ہے اسی کی بدلی ہوئی شکل کا نام دوزخ ہے. کہ خاکی اپنی فطرت میں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, عمل ہی سے زندگی جنت بن جاتی ہے. یہی اعمال جب اللہ تعالی قیامت میں اس کو شکل دیں گے تو یہی جنت بن جائیں گے اچھے اعمال. صدقہ ہے وہی نہروں کی شکل اختیار کر لے گا, وہی نمازیں ہیں وہی حوروں کی شکل اختیار کر لے گا. اعمال ہی کی بدلی بھی شکل ہے. انما ہی اعمالکم, ایک بہت بڑی حدیث ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں, احصیھا لکم, میں اس کو جمع کر کے رکھتا ہوں پھر وہی لوٹاؤں, وہی تم کو ملنے والے. تو جنت کیا ہے, ہمارے اعمال ہے, دوزخ کیا ہے, ہمارے اعمال, اعمال ہی ہماری کمائی ہے. کاش مجھے اور آپ کو اس عمل میں آ جائے, خوب حسن عمل کرنا ہے, یہی اس دنیا کا حاصل ہے. بہرحال اس بیان کو ختم کرنے اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, کہ تم کو آزمانے کے لیے زندگی کا کارخانہ چلایا جا رہا ہے اور وہ زبردست ہے بہت معاف. یہ جو اختتامیہ ہے اس میں اطمینان دلانا مقصود ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں, ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, بہت بڑی طاقت ہے, لیکن بہت معاف کرنے والے بھی ہیں, وہ بندوں پر سختی کرنے والے نہیں. جب مومن کے اوپر یہ فکر سوار ہو جاتی ہے تو اس پہ چھا جاتی ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے, میرا امتحان ہو رہا ہے, اتنی بڑی طاقت میرا امتحان لے رہی ہے, تو وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن جب یہ سوچے کہ جو میرا امتحان لینے والے اللہ ہیں, نتیجہ دیکھنے والے وہ ہیں, غفور ہیں, رحیم ہیں, بہت معاف کرنے والے ہیں, تو اس کو ایک امید کی, خوف سے امید کی کیفیت بنتی ہے, اس کی زندگی میں ایک ثبات, ایک قرار, ایک مضبوطی آتی ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے. تو دین اسلام ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف پیش کرتے ہیں کہ وہ خدا ہمارا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت انسانوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑا پیچھے پڑا ہوا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ کرو, ہمیشہ پیٹنے کے لیے لگا ہوا ہے, عذاب دینے میں اس کو کوئی مزہ آتا ہے, ایسا نہیں, عذاب دینے میں اس کو مزہ نہیں آتا, اس کو عذاب دینا پسند نہیں ہے. قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں, ما يفعل الله بعذابكم, اللہ کہتے ہیں کہ تم کو عذاب دے کے کیا کام جی, اللہ کو بولتے ہیں ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بنو, ایمان کی زندگی گزارو, تو تم کو عذاب دینے سے کیا مطلب ہے, اس کو کیا کام ہے, اس کو اللہ عجیب لہجے میں فرمایا, نہ تو اس کو عذاب دینا پسند ہے, نہ اس کو مزہ آتا ہے, بلکہ وہ بار بار یاد دہانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے, ہر وقت میں زندگی کے واقعات کے ذریعے سے, وائزوں کے ذریعے سے, جگہ جگہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ دیکھو قرآن کے ذریعے سے کہ دیکھو تمہارا ایک مقصد وجود ہے, تم کو جو پیدا کیا گیا ایک ٹارگٹ ہے, اس کو اپنی نگاہوں سے مت ہٹاؤ, اس کو اوجھل مت ہونے دو, اور تمہاری جو اصل حقیقت ہے اس مقام تک اپنے آپ کو بلند کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی, ونفخ فیہ من روحی, تو بہت بڑا مقام تم کو دیا گیا ہے. انسان کی روح کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری روح میں سے میں نے پھونکا, انسان کی روح اتنی اعلیٰ صفات والی ہے کہ اللہ اس کو میری روح کہہ رہے ہیں, یعنی اللہ کی روح نہیں آ گئی ہے لیکن انسان کی روح میں وہ صفات ہیں, اللہ کی صفات جمال کا عکس ہے, بہت اونچے درجے کی روح پھونک کے اس کو بھیجا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم بلند مرتبے پہ فائز ہو جاؤ اور تمام مخلوقات سے افضل اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ. بار بار یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم کو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم کو جنت کی طرف بلاتے ہیں, ابدی بلندیوں کی طرف بلاتے ہیں. اب جب کئی بندے اس مقصد کو پالیں, وہ مقصود بنا لیں مالک کو کہ راضی کرنا, اچھی صفات پیدا کرنا, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو جب آپ مقصد بنا لیتے ہیں, تو پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, قدم قدم پر مدد ہوتی ہے، نیکی کی توفیق ہوتی ہے، نیکی کا کرنا آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، گناہوں سے بچانے کے انتظامات کرتے ہیں، قدم قدم پہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد ملتی ہے جو لوگ نیک بننا چاہیں، جو بلندی کی طرف بڑھنا چاہیں، اور پھر جب حساب کا وقت آتا ہے تو بھی اللہ درگزر کرتے رہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ تو نیکی کا چاہنے والا تھا، اپنے رب کا چاہنے والا تھا، میرا یہ بندہ تو خیر کی کوشش کرنے والا تھا، تو اللہ درگزر کے ساتھ حساب لینے والے ہیں. فرمایا مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا کہ بدلے کے دن کا میں جج ہوں نہیں فرمایا، اس لیے کہ جج مجبور رہتا ہے، جج ایک ہی فیصلہ کر سکتا ہے، جو اصولوں کے مطابق جو فیصلہ ہے وہی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے جج نہیں ہے، تو وہ مجبور ہو جاتے تھے، جس کو سزا دینا کا اصول طور پہ دینا ہے دینے پہ مجبور ہو جاتے، تو یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا جج ہوں، فرمایا میں مالک ہوں اس دن، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، البتہ جو سزا کے لائق نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ ظالم نہیں، یہ ہوگا کہ جو سزا کے لائق اس کو معافی مل جائے، لیکن جو سزا کے لائق نہیں ہے اس کو سزا ملے یہ نہیں ہوگا. بہرحال وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ نے معاملے کو بہت آسان کر دیا. آگے آئے تھے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو تہ بتہ، رحمان کی مخلوق میں، اس کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں تم کوئی کمی بیشی نہیں پاؤ گے. پھر اپنی نگاہ کو لوٹا کر دیکھو، کیا تم اس میں کوئی کمی پاتے ہو، کوئی پھٹن، کوئی شگاف، کوئی ناہمواری پاؤ گے پاتے ہو؟ اللہ کی مخلوق پہ دیکھو، کائنات پہ دیکھو. تم مرجع البصر کرتین، پھر بار بار اپنی نگاہ کو ڈالو، بار بار لوٹاؤ نگاہ اللہ کی کائنات پہ، غور کرو کہیں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کہیں کوئی نقص ہے. ینقلب الیک البصر، پلٹ کے آ جائے گی تمہاری نگاہ خاسئا، ناکام ہو کر، کوئی عیب ڈھونڈ نہیں پائے گی جتنی بار بھی تم کائنات پہ غور کرو. وہ حسیر، اور وہ تھک جائے گی، تم ٹٹول ٹٹول کر تھک جاؤ گے، تمہاری نگاہ تھک جائے گی، لیکن کہیں کوئی کمی تم کو اس کائنات پہ نظر نہیں آئے گی. تو تفاوت کا معنی ہوتا ہے اختلاف، ناہمواری. تو فرمایا کہ تفاوت نہیں پاؤ گے. اسی کو لفظ کے بعد فرمایا فطور، ہل ترا من فطور، نقص خلق. اور اسی بات کو سورہ قاف میں فرمایا، تو وہاں پر فرمایا فروج، شگاف. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اپنے اوپر جو آسمان ہے کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، کیسے ہم نے اس کو سجایا ہے. وما لها من فروج، کہیں شگاف نہیں، کہیں پھٹن نہیں. تو پہلی آیت میں جس قدرت کا تذکرہ تھا، تبارک الذی، جس قدرت کا، عظمت کا، فیض بخشی کا، ربوبیت کا، اس آیت میں اس کے مشاہدے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی ربوبیت دیکھو، اور کہہ رہے ہیں کررتین، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، خالق کی عظمت دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کی بے مثل صنعت دیکھو، کاریگری دیکھو، کمال فن دیکھو، کہ تہ بتہ سات آسمان بنا ڈالے، کوئی نقص نہیں. اور بار بار دیکھو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اتمام حجت ہو جائے تمہارے اوپر، کہ تم جتنا نظر ڈال سکتے ہو ناقیدانہ نظر ڈالو، تمہاری نظر تھک کر آ جائے گی، لیکن کوئی عیب ڈھونڈ نہیں سکے گی. تو اب کہا جا رہا ہے کہ جس خدا کی بے مثال قدرت اور حکمت اپنے خود اپنے سروں پہ تم پھیلے ہوئی دیکھ رہے ہو، اوپر دیکھ رہے ہو، جدھر دیکھو اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے. اب ایسے اللہ کے بارے میں رسول آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم مر جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کر کے حساب لیا جائے گا، تو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو پھر کیسے اٹھائیں گے ہم؟ وہ سو سال پہلے جو ہمارے دادا جد امدد گزرے، وہ ہزار سال پہلے، ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ تم اس پہ سوال کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی قدرت تو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، تمہارے مر کھپ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل ہے کیا؟ یا نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھو آندھی طوفان سے کتنی قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا گیا، دیکھو اگر خدا کی نافرمانی کرو گے، رسول کی بات کا انکار کرو گے تو اللہ کی گرفت کب آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو کیا یہ تم کو مشکل نظر آ رہا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا، کیا آندھی بھیجنا اس کے لیے مشکل ہے؟ ان کو پکڑنا مشکل ہے؟ اب یہاں لفظ آیا ہے سبع سماوات، سات آسمان بنائے. اب آسمانوں کے بارے میں ہم جو موجودہ سائنس ہے فلکیات کی، اس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے. موجودہ سائنس کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ جو ہم کو نیلا آسمان نظر آ رہا ہے وہ کوئی، وہاں کوئی چھت نہیں ہے، وہ ہماری نگاہوں کی حد ہے، وہاں تک جا کے ہماری نگاہ کام کرنا بند کرتی ہے تو ہم کو نیلا نظر آ رہا ہے. اس سے آگے بھی راکٹس جا رہے ہیں، اور اب جو بھی راکٹ گئے ہیں وہاں کہیں کوئی چھت تو نظر نہیں آئی ہے. تو قرآن مجید میں جو سات آسمان کا تذکرہ ہے، ہم اس کو موجودہ سائنس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں گے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ جو ہماری موجودہ سائنس ہے، ہمارے دوربین جو ہے جتنی پاورفل ہوتی جائے گی، ہمارے آلات مشاہدہ، ہمارے نظریے بدلتے چلے جاتے ہیں. ابھی آگے اور کتنے نظریے بدلنے والے ہیں معلوم نہیں. اس لیے یہ جو محدود دوربینوں کا علم ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ سب بڑی بڑی حقیقتوں کے بارے میں ہم تفصیل نہیں جان سکتے. آیت بد اتنی کہہ رہی ہے کہ اوپر کی جو کائنات ہے، سما ان کے معنی کیا ہے عربی میں، سمبن سے بنا ہے، اوپر کی دنیا کو کہتے ہیں. تو اوپر کی جو دنیا ہے، کائنات ہے، اس کے ساتھ طبقے ہیں، ایک اور ایک دوسرے سے فاصلے پر کوئی طبقے ہوتے ہیں، تو کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو طبقات کہا جاتا ہے. تو اوپر کی کائنات کے کچھ سات قسم کے حصے ہیں یہ کہا جا رہا ہے. آیت سے تو اتنا معلوم ہو رہا ہے، باقی جو ہے اس کی تفصیل میں ہم کو موجودہ سائنس سے کچھ مدد نہیں ملتی، ہم موجودہ سائنس پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے. برحال آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجا دیا ہے، آراستہ کر لیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بھگانے کا آلہ بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا. تو سات آسمانوں کا ابھی اوپر حوالہ گیا، اس کے بعد اب قریبی جو آسمان ہے، زیری جو آسمان ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہے. اس لیے کہ نیچے کی جو دنیا ہے، نیچے کا جو طبقہ ہے، اوپر کی دنیا کا نچلا طبقہ، اس کے بارے میں ہم نسبتاً آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاروں سے جگمگ کر رہی دنیا، جسے کمکموں سے، لائٹوں سے کسی جگہ کو سجایا گیا ہو، اس طرح سے سجایا گیا. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ نہ صرف یہ کہ قدرت والا ہے، زبردست قدرت ہے اس کی، یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بہت رحمت والا بھی ہے، اس وجہ سے سجا رہا ہے. سجانا پیار کی نشانی. تو اوپر جو لفظ گیا ابھی، ما ترا فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں تم کچھ کمی نہیں پے پا، تو وہاں کائنات کے سلسلے میں اللہ خالق کا نام رحمان کہہ رہے ہیں، رحمان کی تخلیق میں تم کمی نہیں پاؤ، تو اسی کا یہاں پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے اس نے کائنات کو اس طرح حسین بنایا، رحمت کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے. اگر آسمان بس کالا رہتا اور اس پہ حسن کے منظر ہی نہیں ہوتے تو اللہ کی قدرت تو نظر آتی تھی مگر رحمت نظر نہیں آتی تھی. تو فرما رہے یہ بنانے والا بہت پیار والا ہے، رحمان ہو، اس وجہ سے دیکھو کتنا اہتمام سے سجایا اس نے. تو اس دنیا پہ کوئی بھی غور کرے تو یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا نہ صرف یہ کہ بہت قدرت والا ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے وہ بہت نہایت رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بہت ہی بندہ نواز ہے، بہت نوازنے والی طبیعت ہے. اس سورہ ملک میں یہ رحمان کی جو صفت ہے یہ بار بار آئے گی، تو ہر جگہ یہ کس آگے پیچھے کن آیتوں کن لفظوں کے بیچ میں آ رہی ہے، اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ اس سورہ کا حسن سمجھ میں نہیں آیا. تو دیکھیے یہاں پر ایک طرف آسمانوں کی تخلیق پہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کتنا زبردست، ہیبتناک، انسان کو حیران کر دینے والا نظام ہے، اس میں ہی رحمان کو بتایا گیا، دیکھو وہ رحمان ہونے کی وجہ سے اس کو کتنا حسین بنا دیا اوپر کی دنیا. تو میرے بھائیو، یہاں بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ایک چیلنج انسانوں کے سامنے اللہ نے رکھا ہے، کہہ رہے ہیں دیکھو، پھر دیکھو، بار بار دیکھو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان آسمانوں پر اور اللہ کی مخلوقات پر ذرا گہری نظر ڈالو، سنجیدگی سے مطالعہ کرو، تدبر کرو، تعمل کرو. اسی صفت کو اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم، اسی صفت کو قرآن کریم انسانوں میں عام کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان گہری نظر سے اللہ کی اس پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھے. یہ کائنات بہت عجیب ہے، نہایت خوبصورت ہے، اور اس کائنات کے اندر بڑے معجزے چھپے ہوئے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں جو آدمی کی عقل کو حیران کر دینے والی، عقل کا تالا کھولنے والی معجزات ہو رہے ہیں، اور کمالات ایک سے بڑھ کے کمالات اس میں ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ رات دن دیکھ رہے ہیں تو اس سے مانوس ہو گئے، اور اس کا جو انوکھا پن ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. حالانکہ ہر چیز انوکھی ہے، اس کی جو عظیم خوبصورتی ہے، گریٹ جو بیوٹی ہے، وہ ہم لوگوں کو خوبصورتی نظر نہیں آ رہی بار بار دیکھنے کی وجہ سے، غفلت سے دیکھنے کی وجہ سے. حالانکہ اگر انسان غور کرنا شروع کرے، غور کی نظر سے دیکھنا شروع کرے، تو پھر اس کی نگاہوں کو کبھی سحری نہیں ہوگی. جتنا دیکھو گے اتنے ایک سے ایک چیزیں نظر آتی چلی جائیں گی، اور اتنے سبق اس میں ملیں گے، اتنے اشارے ملیں گے کہ قلب و نظر کو، سوچ کو کبھی سحری نہیں ہوگی. جتنا غور کریں گے اتنے نقطے ملتے چلے جائیں گے. اور عقل کے لیے، نظر کے لیے اس کائنات کی خوبصورتی روزانہ نئی ہوگی، ہر دن نئی بات سمجھ میں آئے گی، ہر دن نیا حسن کھلے گا غور سے دیکھنے والوں کے لیے، ہر دن نیا سبق ملے گا غور سے دیکھنے والوں کے لیے. اب جو جدید سائنس کے علوم ہیں، جس میں خلاؤں کے فاصلے ناپے گئے، ستاروں کی تفصیلات، سیاروں کی تفصیلات، اس کو آدمی پڑھ کے کائنات کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے تو عقل کا جو ہے سوئچ آف ہو جاتا ہے. اتنی بڑی کائنات، جو لوگ فاصلے بتا رہے ہیں، تو عقل جو ہے ایک دم چکرا جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کائنات کی خوبصورتی کے مشاہدے کے واسطے اللہ جو کہہ رہے ہیں، اس کے واسطے اتنے بڑے مقدار میں علم کی ضرورت نہیں. جو آج کی جو سائنس ہے، اس سائنس کے پورے علوم کی روشنی میں غور کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے کرم سے ہر انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے، ایسا اس کی نگاہ ہے، ایسا اس کا قلب ہے، کہ معمول کا جو مشاہدہ ہے اور جو غور و فکر ہے، اگر اس کو بھی صحیح استعمال لائے ملائے تو آدمی اس کائنات کے ساتھ قدم با قدم چل سکتا ہے. اس طرح ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ آدمی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے چلتا ہے نا، اگر کائنات پہ غور کرے گا تو لگے گا کائنات بھی مسکرا رہی ہے، کائنات بھی بول رہی ہے، لگے گا کہ ہم ایک زندہ کائنات کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ہمارا قلب، ہمارا دل براہ راست اس پیغام، کائنات کا پیغام لینے والا بن جائے گا، اور اس کو ہر وقت یہ خوبصورتی نظر آنے لگے گی، بشرطے کہ آنکھ اوپر کر کے دیکھے اور دل کھول کے کچھ اخذ کرے اس میں سے لے. قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ اللہ کا یہ کلام لوگوں کے ہاتھ میں کائنات کی ایک کھلی کتاب پکڑا دیتا ہے، لے لو یہ کتاب، کائنات کی کتاب لے لو. اور بولتا ہے کہ اس کائنات کی آواز سنو، کچھ بول رہی ہے، اس کائنات کے مناظر کو دیکھو، کچھ بتا رہے ہیں تم کو، اس کائنات کے عجائب کی سیر کرو. اور قرآن جن کو مخاطب کر رہا ہے وہ کوئی سائنٹسٹوں کو تھوڑی کر رہا ہے، وہ ہر دور کے انسان سے کہہ رہا ہے. ہر دور کا انسان، ایک چھوٹے گاؤں کا آدمی، ہر سطح کا انسان، جنگل میں رہنے والا قبائلی، اس سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں دھوکے دیکھو میری کائنات پہ، میں تم کو مل جاؤں گا، تم سمجھ میں آ جاؤں گا. جو صحرا میں رہنے والے بدو ہیں یا جو شہروں میں رہنے والے ہیں، سب اس کے مخاطب ہیں. ایک علم نجوم کا ماہر، فلکیات کا ماہر ہے، اس کو بھی قرآن بات کر رہا ہے، اور ایک فلسفی ہے، اس سے بھی قرآن بات کر رہا ہے. ہر ایک کو قرآن بات کر رہا ہے. اور جب قرآن پہ غور کیا جاتا ہے تو قرآن میں ہر ایک کو اس میں عجائبات ملتے ہیں جن میں وہ غور و تعمل کرتا ہے. قرآن سب کی غور و فکر کی طاقتوں کو، قوتوں کو بیدار کرتا ہے. آج بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن کے اس سبق کو سمجھے بھی نہیں، قرآن کے اس جادو کو، اس چمتکار کو دیکھا ہی نہیں لوگوں نے. کس طرح وہ قوتوں کو بیدار کرتا ہے، کس طرح وہ زندہ دل کو ایسا زندہ کر دیتا ہے کہ پھر کائنات سے سبق ملنے لگتے ہیں. اس لیے کہ ہم اندھے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں, ڈوبتے ہی نہیں, اور قرآن جو دکھانا چاہتا ہے اسے ہم دیکھتے ہی نہیں. بہرحال فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, بے شک ہم نے سجا دیا ہے قریبی آسمان کو چراغوں سے, تاروں سے. دیکھو یہ منظر کس قدر خوبصورت ہے, رات میں بالکل تارے ہوئے پورے نکلے ہوئے ہیں, آسمان پورا سجا ہوا ہے, دل کو کھینچ لینے والا منظر ہے. اور آسمان کے اس منظر کے کئی رنگ ہیں, صبح کا نظارہ الگ ہے تو شام کا نظارہ الگ ہے, سورج کے طلوع کے وقت کا نظارہ الگ ہے تو غروب کے وقت کا نظارہ الگ ہے, جب رات تاریک ہوتی ہے چاند جب غائب ہو جاتا ہے اس رات کا سین الگ ہے, اور چاندنی رات ہوتی ہے تو اس کا نظارہ الگ ہے, جب مطلع صاف ہوتا ہے ابر نہیں ہوتا ہے تب اس کا منظر الگ ہے, جب ابر آلود ہوتا ہے تو اس کا ایک منظر ہے. اور گھڑی بھر میں مناظر بدلتے رہتے ہیں آسمان کے, اور جگہ تبدیل ہو کے دیکھیے تو پھر وہ بدلتے رہتے ہیں, لیکن جو بھی منظر ہوتا ہے وہ دل کو گرفت میں لینے والا ہوتا ہے. دیکھو تارے بھرے آسمان کو دیکھو, کہیں اکیلا ایک تارا ہے ٹمٹما رہا ہے, اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ خوبصورت آنکھ ہے جو محبت سے ہم کو پکار رہی ہے. کہیں دیکھو تو دو ستارے پورے جھرمٹ سے الگ, دو ستارے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھیڑ سے ہٹ کے دو ساتھی باتیں کر رہے ہیں, اور کہیں جگہ جگہ جھرمٹ تاروں کے, ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات کے حلقے یاروں کا میلہ ہے, یاروں کے ہجوم پھر رہے ہیں جو کبھی یہاں جمع ہو رہے ہیں کبھی وہاں جمع ہو رہے ہیں. پھر یہ باریک چاند دو تاریخ کا تین تاریخ کا, ایک رات میں دیکھیے تو ایک شاخ کی طرح نظر آتا ہے, کسی رات میں دیکھیے تو چودھویں کا چاند بن کے دمک رہا ہے, کمال تک پہنچ گیا, پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے غائب ہو جاتا ہے, پھر ایک دن آتا ہے پھر پیدا ہو جاتا ہے, بس کھویا کھویا چاند جا رہا ہے پوری اتنے کھلے ہوئے آسمان میں جا رہا ہے, عجیب منظر, سفر کر رہا ہے. محبت کی دنیا میں لوگ جو ہے آسمان کا ایک منظر دیکھ کے جذبات میں غائب ہو جاتے ہیں, نیند اڑ جاتی ہے ان کی. تو ہر رات آسمان کا ایک نیا روپ ہے. تو قرآن مجید انسان کو پوری کائنات کے جمال کی طرف متوجہ کرتا ہے, اور آپ پورے قرآن پہ غور کریں گے تو کائنات میں ہر منظر قرآن میں بنیادی اعتبار سے ہر منظر سامنے لا کے اللہ اس سے بات کرواتا ہے. صبح کا منظر بھی کائنات قرآن مجید میں ہے, شام کا منظر بھی ہے, دوپہر بھی ہے قرآن میں, صحرا بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, سمندر بھی ہیں, رم جھم بارش بھی ہے, زوردار بارش بھی ہے, بجلیاں بھی ہیں, طوفان بھی ہے, آندھی کا منظر بھی ہے, لہلہاتی کھیتیاں بھی آپ کو قرآن میں ملیں گے, جھومتے ہوئے درخت بھی ملیں گے, مت بھرے باغات بھی ملیں گے, وادیاں بھی ملیں گی, چرتے ہوئے مویشی بھی ملیں گے, اور شام کے وقت میں جو گھر لوٹ کے آ رہے ہیں گروہ کے گروہ ریوڑ, اس کا بھی منظر ملے گا, وسیع صحرا, غرض پوری کائنات کا حسن اللہ سامنے رکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ جمال کائنات کا ادراک, کوئی کھو کر اس کائنات میں کتنا حسن پھیلا ہوا ہے, اس کا اگر کسی کو ادراک ہو جائے تو یہی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے خالق کائنات کے جمال کے تصور کا. اللہ کتنے حسین ہیں اس کو سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, کائنات کا حسن کسی پہ کھل جائے, دل اس کو عکس کرنے کے قابل ہو جائے. یہی ادراک انسان کو اس بلند مقام تک لے جاتا ہے جہاں سے وہ حیات ابدی پا سکتا ہے. جب وہ حسن کو پائے گا تو پھر وہ ابدی حیات پائے گا, اب وہ ایک نئی دنیا خوبصورت آزاد اور لازوال دنیا میں پہنچ جائے گا. وہ جو دنیا ہے جمال, یہ زندگی اس دنیا کی آلودگیوں سے پاک ہے, وہ لمحات لازوال ہوتے ہیں جن میں کائنات کے لازوال حسن کا ادراک انسان کر لیتا ہے, وہ لمحے بھی عجیب ہوتے ہیں. ایسی ہی حالت میں انسان اللہ کی ذات باری سے قریب تر ہو جاتا ہے, اور ذات باری کے تمکت کمالات کا تصور کرنے کے کچھ قابل بن جاتا ہے. یہ جو کائنات ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کو پانے کا ایک وسیع دسترخوان ہے جو اللہ نے ہمارے اطراف بچھا دیا کہ کھاؤ پھل اس میں معرفت الہی کے نئے نئے سبق, عجیب عجیب کیفیات, اطراف بچھا ہوا ہے دسترخوان. لیکن ہم لوگ اتنی قیمتی دولت سے استفادہ نہیں کرتے. کتنی بار ہم کئی مرتبہ بس میں سفر کرتے ہیں کیسے کیسے پہاڑوں سے، جنگلات سے، کھیتوں سے گزرتے ہیں، مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی ادھر. کتنے منظر ہوتے ہیں دل کو زندہ کرنے والے، ہم ادھر نظر ہی نہیں رکھتے. ہم ریلوں سے گزرتے ہیں، ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، فضا میں کیسے کیسے منظر ہوتے ہیں. یہ بہترین موقع ہوتا ہے جب آدمی کائنات کے پردے میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے، اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے. یہ جو درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ جو وادیاں ہیں، یہ راست اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. یہ کسی کے اور کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، کی حکومت کی چیز نہیں ہے، کسی فیکٹری کی چیز نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور یہ ہمارے محبوب کی جائیداد ہے. یہ کوئی اپنے آقا، اپنے شوہر، اپنے مالک، اپنے محبوب کا اگر کوئی جائیداد گھومنے کے لیے نکلا تو کتنا دل لگا کے دیکھے گا. تو یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ہمارے محبوب کی جائیداد ہے. کتنا مزے سے اس کو دیکھنا چاہیے. کائنات کے مناظر میں کھو کر اللہ کی یاد میں ڈوبنا بہت بڑی بات. اس کو کہا گیا کہ 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے جو ہم کونے میں بیٹھ کے عبادت کا، اس سے افضل ہے اللہ کی اس کائنات میں کھو کے اللہ کو پہچاننا، غور کرنا. اس میں دل کی بڑی لذت ہے، ایمان کی بڑی قوت ہے. آج کل ہم لوگ خامخواہ بہت بزی ہو گئے، خامخواہ بیکار کے بزی ہو گئے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے تصویر کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. میڈیا ہمیشہ خبریں، یہ خبریں، وہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بھی خبر، اس میں پھنس گئے. کائنات کی جو سیر کی لذتوں سے محروم ہے، کائنات کی سیر میں جو پاکی حاصل ہوتی ہے اور جو گہرائیاں ہیں، اس سے ہم محروم ہیں. ہم کو پھر سے اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ایک مستقل ہمارے ساتھیوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ ایک سیکھنے کی چیز ہے، ایک ایمان کا ایک بڑا بہترین راستہ ہے. ہم ایک تو سورہ نمونے کے طور پہ سامنے آ گیا، ہم قرآن سے یہ ہنر سیکھیں کہ کس طرح کائنات سے ایمان کا سبق ہمارا دل لینے والا بن جائے. یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے. آگے فرمایا وجعلناها رجوما للشیاطین، اور یہی خوبصورت تارے انہیں کو اللہ نے شیطانوں کے واسطے پٹائی کا ذریعہ بنا دیا، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا. اب یہ ستاروں کا ایک ضمنی فائدہ ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا. کہ قرآن کی دوسری جگہوں سے، آیتوں سے معلوم ہوتا ہے دو تفصیل، کہ شیاطین جو ہیں وہ سنگن لینے کے لیے اوپر جاتے رہتے ہیں. تو ستاروں میں ایسے ٹاورز ہیں نگرانی کے کہ جہاں پر پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی شیاطین جاتے ہیں سنگن لینے کے لیے تو وہ پہرے دار ان کو شہاب ثاقب کے راکٹ پھینک کے مارتے ہیں، شیطانوں کو بھگاتے ہیں. تو اس یہ جو واقعہ بتایا گیا کہ یہی تارے جن سے ہم حفاظت کر رہے ہیں، تو وہ اس حقیقت کو بتانے کے لیے کہ اتنے اہتمام سے، اتنی شان سے جو کائنات ہم نے بنائی ہے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ شیاطین جو چاہے کھیلتے رہیں اور جو بھی جو چاہے کرتا رہے. کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، بلکہ جو بھی شیاطین میں سے اپنے حدود کو پھلانگتے ہیں تو ان کا سر توڑنے کا بھی انتظام ہے، اس میں پٹائی کا بھی انتظام ہے، بھگانے کا بھی انتظام ہے. یہ مخلوق کوئی ایسا گلہ نہیں ہے جس کا کوئی چروایا ہی نہیں ہے، چرواہا نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوری بیداری کے ساتھ اس کائنات کی نگرانی فرما رہے ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، فرمایا کہ اس کائنات کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، کوئی دلچسپی سے ایک ایک چیز پہ اللہ کی نگاہ. تو اسی حفاظت کا جو نتیجہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمام جن اور تمام بشر انسان جو دھاندلی کرنے والے ہیں، ایک دن ان کا انجام سامنے آئے گا. اس طرح یہاں پٹائی کا نظم ہے تو ان کے لیے دوزخ کا انتظام بھی کر کے رکھا ہے اللہ نے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. تو میرے محترم بھائیو، ایک گھنٹہ بشر، یہ سورہ ملک ہمارے سامنے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو قرآن مجید کا ترجمہ سامنے رکھ کے اچھا بار بار ہمارے ساتھی غور کریں اور اس کو پورا قرآن سمجھنے کے لیے ایک نمونہ بنا کے مشق کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن کے اندر پھیلی ہوئی روشنیوں سے مانوس فرمائے، قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.